السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. سورة الحديد کے متعلق میں پچھلی دفعہ آیت نمبر 7 کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا، اور آیت نمبر 7 میں دو حصے اگر ہم کر لیں بغرض مطالعہ، تو پہلی بات جو آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ہم نے کانٹیکسٹ بھی دیکھا کہ بات ہو رہی ہے ایمان والوں سے بالخصوص، اور آگے کی آیات بھی بتا رہی ہیں کہ اصلاً یہ خطاب ایمان والوں سے ہی ہے. تو یہ انداز ہم نے سمجھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایمان والوں سے ایمان لانے کا تقاضا، تو اصلاً بات ہے کہ بھائی حقیقی ایمان لاؤ، اس ایمان کی تصدیق کرو اپنے عمل سے، صرف زبانی قول و قرار تک محدود نہ رہو، اقراروں باللسان تک محدود نہ رہو، تصدیقوں بالقلب تک جاؤ. اور یہ انداز قرآن اختیار کرتا ہے، سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 136 میں بھی یہ انداز ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. سورہ صف میں بھی یہ انداز آتا ہے، یہی انداز ہے. وہاں جو مقام سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، وہاں پر الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. اب یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اور آگے وہ تجارت کیا ہے، کیا کرنا ہے بتایا جا رہا ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. وہ تجارت ہی یہ ہے کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرتے ہو اللہ اور اللہ کے رستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. یعنی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اور جہاد کرو. یہی وہ بات ہے کہ جو سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 14 اور 15 میں ایڈریس ہوئی ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب کچھ دیہاتی آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایمان والے ہو گئے کلمہ پڑھنے کے بعد، تو ان کو ٹوک دیا گیا کہ نہیں نہیں، ابھی تم ایمان، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو. وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے فرما دیجئے نہیں ایمان نہیں لائے ہو، ہاں تم کہو کہ تم اسلام لائے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. تو ایمان اس شے کا نام ہے جو دل کی کیفیت ہے، جو عمل میں جھلکتی ہے، یقین کی سرحدیں ہیں ایمان سے ٹچ ہوتی ہیں جو. تو لہٰذا یہ موضوع الحمدللہ پچھلی دفعہ اس پر بات ہوئی تھی کہ یہی بات آئی کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اور اس کے بعد جو اگلی اس آیت کا معاملہ ہے کہ یہ ایمان لے آئے ہو تو کیسے پتا چلے گا. جیسے ابھی ہم نے دیکھا سورہ صف میں بھی ایمان کی علامت کیا بتائی، کہ ایمان لاتے ہو اور جہاد کرتے ہو، ایمان لاؤ اور جہاد کرو. یہی بات سورہ حجرات میں بھی ہے، جب یہ کیوریوسٹی وہاں ڈیولپ ہو گئی کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو بلکہ اسلام لائے ہو، تو اگلی ہی آیت میں تفصیل آ گئی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر کسی شک میں نہ پڑے، پھر انہوں نے جو ہے وہ جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. تو ایمان لائے ہو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ایمان واقعتاً تمہارے دل میں اتر گیا ہے؟ جہاد سے پتا چلے گا. جہاد کی سادہ ترین ٹرانسلیشن کیا ہے؟ عمل. ابھی یہ موقع نہیں ہے جہاد کی بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا، لیکن جہاد کی سادہ ترین جو معنی بنتے ہیں وہ کیا ہے؟ عمل. عمل، ایفرٹ، بھاگ دوڑ، مشقت، جہد سے بنا ہے. جہد کہتے کس کو ہیں؟ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، ایفرٹس کرنا. اور جہاد میں بالخصوص جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کوشش کے خلاف آپ کوشش کر رہے ہیں. شیطان اور شیطان کے جتنے بھی یہ ابلیسی اس کے شاگرد ہیں، چیلے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس کی جو فوج ہے وہ اللہ کے دین کو مٹانے کے در پہ ہے، اللہ کی شریعت کو ختم کرنے کے در پہ ہے. اللہ کا نام لیوا کوئی نہ رہ جائے، سارے جہنم کے حقدار بن جائیں، یہ ان کی پوری پوری ایجنڈا ہے، کوشش ہے. اس کے مقابلے میں ایک بندہ مومن کھڑا ہو جائے اللہ کا سپاہی بن کے کہ شیطان کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. آغاز اپنے آپ سے کرے گا، اپنے اوپر جو شیطان اور شیطان کا ساتھی جو نفس ہمارے اندر ہے اس کی چالوں سے، اس کے مکر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کا بندہ بننے کی کوشش جہاد کا آغاز ہو گیا. جہاد مع نفس، نفس کو اپنا قابو میں کرنا، پھر یہ شیطان کے خلاف جہاد ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کے دعوت اور تبلیغ کے میدان میں جو ایفرٹس، جو محنت، جو کوشش، جو صبر کے مراحل، اور اس سے اوپر جا کر پھر باطل نظام سے ٹکرانے کا مرحلہ، اور اس مرحلے میں جب قتال کی نوبت آ جائے تو مرنے اور مارنے کی لیول پہ جا کے انسان پھر اللہ کی خاطر تلوار اٹھاتا ہے یا میدان جنگ میں اترتا ہے. یہ سب جہاد کی گویا عملی شکل ہے، یہ پورا ایک موضوع ہے. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایمان لائے ہو، کیسے پتا چلے گا؟ عمل عمل عمل. تمہاری زندگی میں جہاد آ جائے گا. ایک بندہ مومن ہر وقت لڑ رہا ہوتا ہے. جہاد کے معنی کیا ہے؟ لڑائی. ایک بندہ مومن ہر وقت لڑ رہا ہے. کوئی کہتا ہے جی حالت امن، کوئی حالت امن نہیں ہے اس دنیا میں. بھائی میں جس حال میں جہاں بھی ہوں ایک لڑائی تو جاری ہے اپنے نفس سے، شیطان سے، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی حالت امن ہے؟ وہ شیطان چھوڑتا ہے ہمیں کہیں کسی جگہ پہ آ کے کہتا ہے کہ چلو بھائی اب گیپ آ گیا، وقفہ آ گیا، اب لڑائی چھوڑ دیتے تھوڑی دیر کے لیے؟ نہیں بھائی، نہیں چھوڑتا. یہاں تک کہ اب یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے یہاں بھی نہیں چھوڑا ہوا اس نے، تو اللہ نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے، وہ مسجد میں ہے اس وقت ہمارے ساتھ، ہمارے دماغوں سے کھیل رہا ہے، ہمارے خیالات سے کھیل رہا ہے کچھ نہ کچھ. پھر ہمارے یہ نفس، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالت امن کوئی شے نہیں ہوتی بھائی، ہر وقت ہم حالت لڑائی میں ہیں. یہی جہاد کا عنوان ہے. اب آ جائیے جو بات یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ایمان لائے ہو عمل سے پتا چلے گا. اس جگہ سورۃ الحدید میں اسی بات کو ایک اور خاص انداز میں رکھا گیا ہے. وہی جہاد، وہی محنت، وہی کوشش، وہ عمل، اس کا عنوان یہاں پر جو آیا ہے بڑا خوبصورت ہے. جب فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، تو اگلی بات فرمائی وانفقوا، انفقوا انفاق کرو. اور اس کو سادہ کر لیں، لگا دو، کھپا دو. یہ لگا دینا، کھپا دینا کیا چیز ہے؟ قرآن میں یہ موضوع مختلف مقامات پر آتا ہے، اور بالخصوص آتا ہے مال کے اعتبار سے. اپنا مال لگاؤ، اپنا مال لگاؤ. اب سمجھیے اس بات کو. ایک مال وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے بندوں پر خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر، جس کا آبجیکٹو ہی کیا ہے؟ اللہ کی رضا تو اصل ہے ہی، لیکن دنیا میں، زمین میں اس کا آبجیکٹو ہے کہ یہاں بہتری ہو جائے، کچھ لوگوں کے حالات کچھ اچھے ہو جائیں، لوگوں کا بھلا ہو جائے. اب اگر ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو الحمدللہ، یہ کرنے کا کام ہے، اس کی بشارت ہیں، اس کا بہت اجر ہے. اللہ کی رضا کے لیے ایک شخص اگر ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے پاس بڑھا چڑھا کر بچھڑے کی صورت میں اس کو اجر عطا، جیسے اس نے بچھڑا اللہ کی راہ میں دیا ہو. اپنی اپنی نیت کے مطابق ایک شخص اپنا اجر پاتا ہے. تو اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بھی انسان خرچ کرے گا، اور ذہن میں رکھیے اس کا آغاز ہی اپنے گھر والوں سے ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا جائے. یہ صدقہ کا جو ورڈ ہے بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے، اس میں سب ہے. پھر اس میں ایک دائرہ تو فرائض کا ہے، وہ زکوٰۃ ہے. ہمارے لیے تو زکوٰۃ ہی ہے، باقی ظاہر ہے جو زمینوں کا کام کرتے ہیں وہ خمس کا معاملہ ہے، اور جو بھی اس کی مزید تفصیلات. یہ تو فرائض کا دائرہ ہے، یہ تو دینا ہی دینا ہے، نہیں دے گا ایک شخص تو وہ منکر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا اس حکم کا مانوی اعتبار سے، اور پکڑ ہے اس پر بڑی شدید. اس فرض دائرے کے اوپر پھر صدقات نافلہ وہ اضافی ہیں، جتنا جو اس میں دے گا اتنا اجر پائے گا، جتنا جو اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرے گا، بندوں کی فلاح بہبود کرے گا، کسی کے کام آئے گا، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے گا، جو بھی اس کے، یہ سب صدقات کے ڈیفینیشن ہے. باقی اس میں اپنی سمجھ کے لیے اس پہ مزید جو بھی آپ دائرے بناتے جائیں، ڈیفینیشنز ڈالتی جائیں، جو بھی اس قدر کرتے جائیں. اب جو ہم بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا اہم ڈومین ہے نیکی کرنے کا. البتہ قرآن اس پیسے کو جو ایک شخص خرچ کرتا ہے بالخصوص اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، اللہ کے دین کی ترغیب دلانے کے لیے، تشویق دلانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ میں، دعوت میں، اللہ کے ان بندوں پر جو یہ کام کر رہے ہیں، مجاہدین اللہ کے، ان پر خرچ کرتا ہے. قرآن کے موضوعات، قرآن کی اہم ترین جو بھی اس کی ترویج اور اس کی تشہیر، جو بھی اس کے موضوعات کی اس کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک سلسلہ. اب اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اشاعت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اس کے قیام کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، سربلندی کے لیے، یہ جو مال خرچ کیا جائے گا اس کو کہتے ہیں انفاق. یہ انفاق فی سبیل اللہ. اس کی بات یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنے ذمے قرض لیتا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے سننے میں. اور قرض بھی نہیں، قرضن حسنا، بہترین اچھا قرض، جس کو اللہ تعالی بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے. قرآن میں متعدد مقامات پر یہ موضوع ہمارے سامنے آتا ہے کہ بے شک جو اللہ کو قرض دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے. اللہ کو کوئی کیسے قرض دے سکتا ہے؟ کہاں اللہ اور کہاں ہم. لیکن یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی شفقت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، اسی نے دیا ہے، اور اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے دین کی ترویج اور اشاعت اور قیام کے لیے خرچ کرے کوئی شخص تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے جس کو میں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا. یہ انفاق کی ڈیفینیشن ہے، انفاق فی سبیل اللہ. اس کے جو فضائل ہیں، اس کی جو مراتب ہیں، وہ کچھ اور ہی ہیں. اب آ جائیے، یہ کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. مال کیسے کمایا جاتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے کمایا جاتا ہے؟ بغیر محنت کے کمایا جاتا ہے؟ بغیر ایفرٹ کے کمایا جاتا ہے؟ مال کمانے کے لیے کیا کیا لگانا پڑتا ہے بھائی؟ جان لگانی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، صلاحیت لگانی پڑتی ہے، توانائیاں لگانی پڑتی ہیں. مال کمانے کے لیے صبر کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ کوئی کہے کہ بغیر صبر کیے کوئی مال کما سکتا ہے؟ کوئی کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں صبر کے کیسے کیسے مرحلے آتے ہیں؟ کوئی نوکری کر رہا ہے تو نوکری میں کیسے کیسے صبر کے مرحلے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو مال کمانے کے لیے کیا کیا لگ رہا ہے؟ وقت لگ رہا ہے، جان لگ رہی ہے، صلاحیت لگ رہی ہے، توانائیاں لگ رہی ہیں، صبر کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ اور ایک شخص یہ سب کچھ لگا کر مال کما رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس مال سے اپنی دنیا بناؤں گا، اپنی دنیا بناؤں گا، بس ایک گھر خریدوں گا، پھر گھر سجاؤں گا. ایک گھر تو خرید لیا ہے، دوسرا خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، گھر کو سجانا ہے، اپنا لائف سٹائل بلند کرنا ہے، لگژریز لے کر آنی ہے، آسانیاں لے کر آنی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مال کمانے، اپنے آپ کو لگانے، لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے کہ نہیں؟ لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے. اور جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو لگانے کھپانے سے جو ملے گا سب کہاں دے دوں گا؟ اس دنیا کو، اس دنیا، تاکہ میری دنیا اچھی ہو جائے، مجھے آرام مل جائے، آسائش مل جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب جو بات ہم یہاں سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیے بھائی، ایک انسان کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں لگاتا ہے، جان، صلاحیت، وقت، توانائی، اور پھر جیسے میں عرض کر رہا ہوں صبر کے مرحلوں سے وہ گزرتا ہے. یہ سارے کام اس مد میں آ گئے، یہ سب کا رخ کر دو اللہ کی طرف. یہ ساری چیزوں کا رخ کہاں ہو جائے؟ اللہ اور اللہ کا دین. ایک شخص اپنے آپ کو لگا رہا ہے، کھپا رہا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، اپنی صلاحیت دے رہا ہے، اپنی توانائیاں دے رہا ہے، صبر کے مراحل سے گزر رہا ہے. نیت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کا دین. اور دنیا میں بھی جو بھی محنتیں ہو رہی ہیں، اس سے جو مال کما رہا ہے، اس میں نیت یہ ہے کہ اپنی جائز ضرورتیں پوری کر کے جو بچا کہاں دے دوں گا. چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن قرآن نے کہا اس لیے کہ اللہ کو قرض دے دوں گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے اس جگہ، اس مقام. وانفقوا، تم جیو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. وانفقوا، لگ جاؤ اس کام میں، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری صلاحیت، تمہارا وقت، تمہاری توانائیاں اللہ کے لیے لگاؤ. اور یہ جو میں نے ساری مدد گنوائی، یہ سب آگے آ رہی ہیں کس انداز میں. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. انفقوا مما، ہر اس شے میں جو تمہارے پاس ہے لگا دو، جو جعلکم، اللہ نے تمہیں دیا، مستخلفین فیہ، جس کا تمہیں استخلاف اختیار دیا ہے، تمہارے تصرف میں جو اللہ نے دیا ہے، تمہارے اختیار میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے، لگا دو، سب لگا دو. انفقوا، کھپا دو اس کو. پھر وہی بات ریپیٹ کر لیں، اللہ نے یہ جان دی ہے، یہ لگا دو اللہ کے دین کے لیے. مال دیا ہے، لگا دو اللہ کے دین کے لیے. صلاحیت، وقت، توانائیاں اللہ کے لیے لگاؤ، اللہ کے لیے کھپاؤ. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے جو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، اور اللہ اس کو اپنے ذمے قرض لے رہا ہے. یہ اللہ کی شفقت اور اس کی مہربانی ہے. اور جو یہ سودا کرے گا وہ بہترین سودا ہے. سورہ توبہ میں پھر تفصیل اس کی آتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے. خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سودا کیا ہے، جنت کے بدلے اپنی جان اور مال اللہ کے حوالے کر دی انہوں نے، سب سے بہترین سودا، سب سے بڑا سودا ان کے لیے یہ. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا آدمی کھانا کمانا چھوڑ دے، اپنی ضرورتیں پوری کرنا چھوڑ دے؟ اپنی جائز، بھائی گھر کے اندر ہے، بچے ہیں، میں ہوں، سب کے کام ہیں، ضروریات ہیں، 10 چیزیں ہیں، یہ مال کمانا تو پڑے گا اس لیے کہ یہ ضرورتیں. اب سمجھیے اس بات کو، یہ سارا کچھ جب نیت میں صحیح ہو جائے گا، اور نیت بھی کھوکھلی نیت نہ ہو، بھائی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ کھوکھلی نیت ہے، کسی کام کی نہیں ہے. نیت وہ ہوتی ہے دل کا ارادہ، نیت وہ نہیں ہوتی جو منہ سے کہیں یہاں تو نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز جمعے کی پیچھے اس امام کے، لیکن دل تو کچھ اور کہہ رہا ہے. دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ جلدی سے امام ختم کرے، مجھے بھاگ کر دوڑ کے جا کے دکان کا تالا کھولنا ہے. یہ لمبی پڑا دیتے ہیں یار، گاہک نکل جاتا ہے. دل تو یہ کہہ رہا ہے، اوپر سے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، دل کچھ اور کہہ رہا ہے. بہرحال یہ الگ بحث میں ہم چلے جائیں گے. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ دل کا ارادہ، اور دل کا ارادہ صرف کس کو پتا چلتا ہے؟ صرف اللہ کو پتا چلتا ہے. اللہ کے سوا کسی کو، میرے، آپ کے، کسی کے بھی دل کا ارادہ نہیں پتا چلتا. ہم کسی کے دل کے ارادے پر اس کا مواخذہ دنیا میں نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی ایسے میٹر نہیں ہے کہ یہاں لگائیں گے تو پتا چل جائے گا اس کی نیت صحیح ہے، بری ہے، اچھی ہے کہ نہیں. یہ صرف اللہ کے پاس، اللہ جانتا ہے. تو میں اگر اس دنیا میں اپنی جائز ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت کر رہا ہوں، کسب حلال جس کو کہا گیا، نیت ہے اللہ کی رضا، تو الحمدللہ. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ جہاد ہے، یہ نیکی ہے. الکاسبو حبیب اللہ، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ یہ شخص، یہ محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا، جو بھی ہے یہ، چاہے وہ ایک مزدور ہے، ریڑی والا ہے، یا کوئی بزنس مین ہے، یا جو بھی ہے، جائز، جائز کا لفظ بار بار کہہ رہا ہوں میں، جائز دائرے میں یہ شخص اللہ کا محبوب ہے. یہ نہیں کہا کہ راتوں کو نمازیں پڑھنے والا، حج عمرے کرنے والا، نہیں. یہ محنت مزدوری مشقت بھاگ دوڑ کرنے والا جو اپنی دنیا کی زوائی ضرورتیں پوری کر، اپنی اور اپنی بیوی بچوں کے لیے، روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ محنت کر رہا ہے، پین لے رہا ہے، دکھ لے رہا ہے، درد لے رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ کا محبوب ہے. نیتیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں. احادیث میں تفصیل آتی ہے، اپنی بیوی بچوں کو جو نوالا بنا کر کھلا رہا ہے ایک شخص، یہ جہاد ہے، یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے. اس میں بھی کیا ہے بھائی، اجر ہی اجر ہے. البتہ دو باتیں اس کے اندر ہیں، نمبر ایک جائز ہو، ضرورتیں جائز ہوں اور محنت بھی جائز ہو. نہ ناجائز ہوں ضرورتیں، نہ ناجائز ہوں محنتیں. حلال کے دائرے میں ہو، اخلاق کے دائرے میں ہو، اور وہ ہو کہ جو عرف کے اندر بھی جائز اور حلال، جس کو طیب جس کو کہا جاتا ہے، اور ضرورتیں بھی وہ. اچھا، ضرورتوں کو دائرہ سب کے لیے علیحدہ علیحدہ ہو سکتا ہے، یہ فکس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہر شخص کی ضرورت کا دائرہ علیحدہ ہو سکتا ہے، اللہ نے فکس نہیں کیا کہ ہر شخص کی یہ ضرورت. اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا کہ اگر ایک وقت کا کھانا رکھو اور باقی سارا اللہ کی راہ میں دے دو، صرف ایک وقت کا کھانا اپنے پاس رکھ سکتے ہو، بس باقی سارا کیا کرو. اگر یہ حکم آ جاتا تو کیا ہوتا، لگ پتا جانا تھا، ہم نے پتا چل جاتا کہ کون کتنے. لیکن ایسا اس لیے نہیں ہوا، اور اس میں حکمت بھی سمجھ آتی ہے، پھر دنیا کا نظام نہیں چل پاتا، پھر کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں ہوتی، کوئی روزگاری نہیں ہوتا. بھئی میں کیوں مل لگاؤں گا، کیوں فیکٹری لگاؤں گا، کیوں بزنس کروں گا، کیوں تجارت کروں گا، کیوں لوگوں کو روزگار دینے کے لیے یہ سارے مواقع. مجھے کیا، جب ایک وقت کا ہی کھانا میں رکھ سکتا ہوں تو کیوں خامخواہ میں اپنے آپ کو ہلکان کھمن میری بات. اللہ نے ایسا کوئی نہیں کیا، اللہ نے ہر کیٹیگری کے لیے اس کے حساب سے ضرورتوں کا دائرہ بنا. ایک شخص بزنس مین ہے، ملینائر ہے، تاجر ہے، مل اونر ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی کا رخ ڈفرنٹ ہوگا، اس کے لیے جائز کا دائرہ ڈفرنٹ ہوگا بنسبت ایک اس شخص کے جو اس کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے. سب کی اپنی صلاحیت ہے، اپنا اپنا سب کا جو بھی. لیکن جائز کا کتنا کیا، اس پر ایک علیحدہ بحث ہے. میں عرض کر رہا ہوں، جائز اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو چیز جائز بنتی ہے اس کو دیکھ لے. اس سے اوپر پھر آسائشوں کا دائرہ آتا ہے. آسائشوں کے دائرے میں کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت کے حساب سے ہے، انڈیویجول ٹو انڈیویجول، فرد ٹو فرد الگ الگ ہو سکتی ہے. ایک شخص بیمار ہے، وہ مثال کے طور پہ بس میں سفر نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کار سمجھ میں آتی ہے. بیمار سے مراد، ٹھیک ہے، اس کی کمزوری ہے، اس کے بعد نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ آسائش جائز ہے، سمجھ میں آتا ہے. اب یہ ایک مثال میں نے دی، اس کی مثالیں آپ کرتے چلے، جتنی مثالیں کریں آپ. اب گرمی کا موسم ہے، کمرہ ایسا ہے کہ وہاں نہیں ہے، کوئی حبس کی کیفیت ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، افورڈ کر سکتا ہے، اے سی لگا لیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خدا نہ خاصا کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی برا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے ضرورتوں کے آسائشوں میں کنورٹ کرنے کے حوالے سے دائرہ بنتا ہے، بس وہاں احتیاط کی ضرورت ہے. احتیاط، آسائشیں احتیاط کے ساتھ، اور جس کو سینس ہوگا قرآن و سنت کا، وہ اس احتیاط کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آسائشیں لائے، بس یہ ذہن میں رہے. اب اس سے اوپر جو دائرہ آتا ہے نا، وہ عیاشی کا ہے. عیاشی وہ کسی صورت جائز نہیں، عیاشیاں جائز نہیں ہے بھائی. اب جناب علی، وہ ہزاروں روپے کے کھانے اور لاکھوں روپے کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، وہ جناب ایک تماشا بنایا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت ناراض ہوتے تھے گھر کی تعمیر کے پر خرچ کرنے میں. ایک صحابی نے اپنے گھر کی ایلیویشن، آج کی ٹرم میں بات کر رہا ہوں، وہ تھوڑا اچھی کر لی، کچھ بنا لیا آگے، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے ان سے، منہ پھیر لیا ان سے، ان کی جان الگ میں آ گئی، مصیبت میں پڑ گئے. اللہ کے نبی نے بات چیت کرنا چھوڑ دی، بڑے پریشان ہوئے، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. کسی نے بتایا اللہ کے نبی تمہارے گھر کے آگے سے گزرے تھے، اس کے بعد سے یہ معاملہ ہوا ہے. فوراً گھر گئے، توڑ دیا سارا وہ جو باہر بنایا تھا، سجاوٹ، ایلیویشن، جو بھی ہم آج کل بناتے ہیں نا، یہ پتہ نہیں کیا کیا، کروڑوں روپے توڑ دیا. اس دل دھڑک رہا ہے، دیوانے ہوئے، پاگل ہوئے ہیں، اور ہمت نہیں ہو رہی اللہ کے نبی کو آگر بتانے کی، بس انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی وہاں سے دوبارہ گزرے اور دیکھ لیں. اور ایسا ہوا، اللہ کے نبی گزرے، انہوں نے دیکھا. اب کی دفعہ جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی دیکھ کر مسکرائے، جان میں جان آ گئی، زندگی واپس مل گئی، جا کر معافی مانگی، قدموں میں گر گئے. اب یہ ایک واقعہ بتایا میں نے آپ کو. اور ہم اپنے گھروں پہ جو خرچ کر رہے ہیں، ان کی سجاوٹوں پہ اور ان کے نہ جانے پتہ نہیں کیسے فیس کریں گے، اللہ کے نبی کو تو اللہ جانتا ہے. تو بھائی، آسائش میں احتیاط اور پھر اس کے اوپر عیاشی، یہ ناجائز کا دائرہ ہے. اب کوئی اپنی عیاشیوں کے لیے لگا ہوا ہے کمانے میں، او بھائی یہ تو نہیں بنتا پھر. اب کروڑوں سے اربوں، اربوں سے کھربوں، کوئی اینڈ ہی نہیں ہے اس کا. تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو جائز کے لیے، جائز کے لیے جائز محنت ہو رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دیوی سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اب انسان لگ رہا ہے، کھپ رہا ہے. اب اس سے ایک سٹیپ اوپر آ گیا انسان. جب انسان اپنی جائز ضرورتوں کو سامنے رکھے گا اور جائز محنت کرے گا، اب اس کے پاس وقت بچے گا. ہمارے پاس وقت کیوں نہیں بچ رہا؟ اللہ کے دین میں لگانے کھپانے کے لیے وقت کیوں نہیں بچ رہا؟ اس لیے کہ ہم نے جائز دائرہ تو بہت پیچھے چھوڑ دیا. آسائشیں بھی اب تو پیچھے رہ گئیں، اب تو وہی عیش والی زندگی چاہیے، لگژریز چاہیے ہم کو. فرسٹریشن ہمارے اندر بھر گئی، اتنا پتہ نہیں پاگل کہاں سے کہاں ہمارا تو بس کچھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو اتنا لگا دے گا، اتنا کھپا دے گا اس دنیا اور دنیا کی آسائشوں کے لیے، تو وقت کہاں سے بچے گا اس کے پاس؟ لیکن جب جائز کو سامنے رکھتے ہوئے جائز محنت کرے گا، جائز ضرورت پوری ہو گئی، جائز آسائش اس کو مل گئی، الحمدللہ وقت بچے گا. اب یہ جو وقت بچ رہا ہے یہ کہاں لگانا ہے؟ یہ کہاں کھپانا ہے؟ یہ یہاں لگانا ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے. یہ عام کیفیت ہے، یہ جنرلائز کیفیت ہے جو سب کے لیے ہے. اس میں سے کچھ خاص لوگ ہوں گے جن کو یہاں پکارا جا رہا ہے. آپ سمجھیے گا اس بات کو. یہ عظیمت والے لوگ، یہ ہیں اصل مجاہدین جو کہتے ہیں ہمیں دنیا کی جائز کی بھی پرواہ نہیں، ہم تو اللہ کے دین کے لیے لگیں گے اور کھپیں گے. یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں. اس میں بھوکا رہنا پڑے گا، اس میں روکی سوکی کھانی. اب روکی سوکی کھانا جو ہے یہ جائز کے بھی کہیں نیچے. جائز تو یہ ہے کہ آپ ایک اچھا کھانا کھائیں، یہ جائز ہے. آپ کے دسترخوان پر اچھا مناسب ذائقہ دار پیٹ بھرنے والا کھانا ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی غلط نہیں. لیکن ایک آپ کے دسترخوان پہ سوکھی ہوئی روٹی پڑی ہوئی ہے پیاز کے ساتھ کھانے کے لیے، ویسے تو پیاز بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، یہ محاورہ بھی بدلنا پڑے گا اب تو. تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تو کہیں نیچے کی بات ہے نا. اب ایک آدمی جو اس آیت میں جس کو بلایا جا رہا ہے، یا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یہ اوپر کی بات. روکی سوکی کھاؤ، بھوکے رہو، اپنی زندگی کو سکیڑ لو، قدموں کو سکیڑ لو اور لگا دو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے جو صحابہ نے کیا تھا. صحابہ کو اب اس بات کی پرواہ نہیں تھی میرے دسترخوان پہ کیا ہے، میرا گھر کتنا بڑا ہے، یہ وہ بھول گئے تھے، ان کو نہیں پرواہ تھی کہ بھوک لگ رہی ہے کہ اب تو اللہ اور اللہ کا دین لگ گئے، کھپ گئے. اب یہ عظیمت کی بات ہے، ظاہر سی بات یہ پکار ہے اللہ کی طرف سے. اور جو اس پکار پہ لبیک کہے گا اس کی کیا ہی بات ہوگی، اس کی کیا ہی شان ہوگی. دنیا میں تو وہ بیچارہ بڑا برے حال میں ہوگا، دنیا میں تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ بھئی اگلے وقت کھانے کو بھی نہیں ہے. بے شک ہو سک بالکل، ایک آدمی لگا ہوا ہے دین کے لیے، لگا ہوا ہے اپنے آپ کو، کھپایا ہوا اس نے، وقف کیا ہوا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، تو کہاں سے دنیا کمائے گا؟ وہ ساری جان، صلاحیت، توانائی، وقت، سب سے بڑی دولت تو وقت ہے نا، اسی وقت کو بیچ کے تو ہم مال کماتے ہیں. وہ سارا وقت اس نے اللہ کے دین کو دے دیا، اللہ کی کتاب کو دے دیا، تو اب دنیا کب کمائے گا؟ ظاہر ہے تو دنیا کے لیے تو تھوڑا ہی وقت بچے گا، تھوڑی بہت اس کی جو بھی معاملات چل رہے ہوں گے. یہ ہے بھائی یہاں پہ بات. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، سچا پکا دل والا ایمان، اور کھپا دو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے لیے لگا دو اس کو. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری میں جو لوگ آئیں گے ان کو اللہ اون کرتا ہے، یہ مجاہدین ہے، یہ اللہ کا مجاہد. پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میری زندگی کے اندر میرے پاس کیا کچھ ہے، نہیں، اس کو اس بات کی پرواہ ہے کہ آخرت و اصل زندگی، وہاں میرے پاس کیا کچھ. پھر وہ پرواہ نہیں، پھر وہ ہر رخ میں یہ بات جائے گی، کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، کس نے میرا کیا حق مار لیا، کس نے مجھے کیا کہہ دیا، یہ تو اللہ کا بندہ ہے. تو دیوانوں کا لفظ استعمال ہوا نا حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے، ہم دیوانہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. اب دیوانہ کون ہوتا ہے؟ کوئی عقل والا ہوتا ہے؟ کوئی عقل مند ہوتا ہے؟ نہیں. اب دنیا کا وہ ہے نا یہ معیار، ابے فلاں تو دیوانہ ہے، چھوڑو اس کی کیا بات کر رہے ہو. تو اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. اس کا مطلب محض یہ ذکر نہیں ہے کہ تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ اور اللہ کے نعرے لگاؤ. اس کا یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے. یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو ایسے لگا دو, ایسے کھپا دو, اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے, الائے کلمت اللہ کے لیے, اللہ اکبر کو نافذ, ایک اللہ اکبر کے نعرے لگانا بڑا آسان کام ہے. ابھی میں آپ سے لگواؤں ماشاءاللہ گونج جائے گی یہ مسجد, مجھے پورا یقین ہے اس بات کا. صرف نعرہ تکبیر کہنے کی دیر ہے, ایسا نعرہ نکلے گا ہو سکتا ہے کہ دو چار شیشے بھی چٹک جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں, نعرہ لگانا کون سی بڑی بات. او بھائی اس اللہ اکبر کو نافذ کرنے کی محنت کرنا اصل میں بات ہے. اللہ اکبر کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ اکبر ہے میرے دل میں, میری روح میں, میرے دماغ میں؟ اللہ اکبر ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کے احکامات پہ عمل ہو رہا ہے, اللہ کی چل رہی ہے میرے گھر میں, اللہ اکبر ہے میرے علاقے میں, میرے محلے میں, میرے شہر میں, میرے ملک میں, اللہ اکبر ہے. جواب سب کو پتا ہے. اس کے لیے محنت, اس کے لیے لگنا, یہ ہے اصلاً. تو ایسے لگ جاؤ اللہ کے لیے کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. تو اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے, اب ظاہر سی بات ہے پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی ہر شخص ایک جیسی صلاحیت والا نہیں. اللہ نے یہ بھی رعایت دی ہے, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ کا تقوی اتنا اختیار کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت. اب یہ استطاعت کس میں کتنی ہے یہ اللہ جانے بندہ جانے. میں اپنی پوری استطاعت لگا کے دنیا بھی تو کما رہا ہوں نا بھائی, اس سے چیک کر لوں کہ میرے اندر کتنی استطاعت. اور اللہ کے, اب اس کی چھوٹی سی مثال کیا ہے؟ اب کوئی کہے گا جی مثال, بھائی مثال سے بات سمجھ آتی ہے نا یار. میں آ رہا ہوں یہاں کے لیے, میرے بچے نے صبح صبح فرمائش کر دی کہ ابا جی مجھے تو ریموٹ سے چلنے والی کار چاہیے. ارے یار کیا مصیبت ہے, ان بچوں نے بڑا مصیبت ڈالا. اب جو آج کے دور کے تو ماشاءاللہ وہ ہماری جنریشن ہی الٹی ہے نا, اباؤں سے بھی ہم ہی پٹتے تھے, بچوں سے بھی ہم ہی پٹ رہے ہیں. اچھا جی ریموٹ کنٹرول چلنے والی کار کہتے جی 5000 روپے کی ہے, مثال دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا جو بھی, 5000 روپے کی ہے. اب میں نے آتے ہوئے دکان پہ گیا جی, وہ ریموٹ والی کا جی 5000. اب میں نے کہا یار 5000 یار تھوڑے کم کر لو یار, زیادہ ہیں یہ تو. اچھا بھی کیا کریں, اب میں دماغ چل رہا ہے جی ایسا کرتا ہوں فلاں بجٹ سے کچھ کر کے, ایسے کر کے ویسے کر کے. چلو یار بچے نے فرمائش کی ہے, دل ٹوٹ جائے گا اس کا. تو میں نے کچھ کر کرا کے جی بہاؤ اتاؤ کر کے 4500 میں خرید لی, اور میں بڑا خوش ہوں یار 500 روپے بچا لیے میں نے, بڑا زبردست کام کیا میں نے آج. اب آ کے بیٹھے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. یہاں تو الحمدللہ نہیں ہوتا وہ جو بکس آتا ہے سامنے, الحمدللہ ہمارے یہاں یہ ترتیب ایسی کوئی نہیں ہے. لیکن والے ایک بکسہ لگا ہوا ہے, ظاہر سی بات ہے مسجد کے معاملات ہیں چلانے کے لیے, جی انفاق برائے مسجد. اب واپسی میں وہاں سے گزرا, میں نے ڈبا دیکھا, اب دل میں آئی کہ یار مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, دینا چاہیے. اب جیب میں ہاتھ ڈال کے اندر ہی اندر گھما رہا ہوں 10 والا نوٹ. وہ ایک نوٹ آیا, خیال ہے 100 والا نہ ہو, وہ نہ نکلا ہے غلطی سے. پھر ایسے کر کے جھانک کے دیکھ رہا ہوں 10 والا کنفرم کروں, 10 والا یہ, وہ 10 روپے ایسے کر کے نکالے فلٹر کر کے جیب سے کہ درمیان سے کوئی اور نوٹ نہ نکلا ہے. یوں نکالا اور بڑے اہتمام سے اس ڈبے کے اندر ڈالا, اور جناب آج تو کمرنامہ کارنامہ انجام دیا. 10 روپے مسجد میں دے کر آیا ہوں, بڑا زبردست کام کیا میں. امید ہے جو بات سمجھا رہا ہوں بات, انسان اپنے جائزہ لے لے, اپنے طرز عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ پرائیورٹیز کیا ہیں, ترجیحات کیا ہیں, کہاں کتنا لگ رہا ہوں, کتنا کھپ رہا ہوں, کہاں کے لیے کتنی میرے اندر پریشانی ہے, فکر ہے. سیدھی سی بات, اللہ کے دین کے لیے میری انٹینشنز کیا ہیں اور دنیا کے لیے میری کیا ہیں, میری پرائیورٹیز کہاں گر رہی ہیں, میری ترجیحات میں کون پہلے ہے, طرز عمل بتاتا ہے. مال خرچ کرنا ہو, جان لگانی ہو, وقت لگانا ہو, کس چیز کے لیے. آج میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے کس چیز کے لیے اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا. اللہ اکبر, اللہ کے نبی کی زندگی کا مشن مقصد کیا تھا, میرا اس مشن اور مقصد سے کیا تعلق. چلیں وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی, اللہ کے نبی کے ارشادات پر ہمارا کتنا یقین ہے. آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے, پرانے دشمنیاں چل رہی ہیں, یاد کر کے رکھا ہوا ہے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, میں نہیں معاف کرتا اس کو. اچھا بڑی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دینے کے حوالے سے کیا. اللہ اکبر, وہ تو الفاظ سن کے بندہ ہل جاتا ہے, کہ جو حق پر ہوتے ہوئے پہل کر لے. پہل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ معافی مانگ لے. جنت کے وسط میں میں اسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہتا ہوں جی مجھے نہیں چاہیے جنت, جنت کے وسط میں کو گھر ور, وہ تو ویسی جنت تو میرے ہے ہی, وہ مجھے تو مطلب ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, میں نہیں معاف کرتا اس کو, میں نہیں اس کو چھوڑوں گا. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ طرز عمل ہے ہمارا. تو ترجیحات, طرز عمل, زندگی, زندگی سے جڑی ہوئی ساری چیزیں, پھر وہ تو اب یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگ جاؤ. آگے فرمایا فالذین آمنوا منکم, تو بس ان میں سے جو لوگ ایمان لائے, پیچھے بات سمجھ کر آ رہے ہیں, کون سا ایمان؟ حقیقی ایمان, عمل والا ایمان. وانفقوا, اور جنہوں نے لگا دیا, کپا دیا, انفاق کیا, لہو مجرون کبیر, ان کے لیے بڑا اجر ہے, بہت بڑے مرتبے اللہ کے ہاں یہ پائیں گے. اب اس کے بعد پھر وہی انداز ہے جھنجھوڑنے والا. یہ دو تقاضے آ گئے, ایمان اور انفاق. ایمان لاؤ اور لگا دو. اب ان دونوں کے بارے میں جھنجھوڑا جا رہا ہے آگے. پہلے ایمان کے بارے میں, وما لکم لا تؤمنون باللہ, کیا ہو گیا تمہیں, کیوں نہیں لاتے ایمان تم اللہ پہ؟ اب ذہن میں رکھیے پھر وہی بات جو پیچھے میں بار بار کرتا آ رہا ہوں کہ کافروں سے یہ والا انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا, یہ تو اہل ایمان سے ہی انداز اختیار کیا ہوا. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے؟ یہ تو اپنوں سے شکوا ہوتا ہے نا بھائی, یہ جو منہ سے تم اقرار کر رہے ہو اس کو اپنے دل میں کیوں نہیں اتار رہے؟ یہ ڈھول کی طرح بجے چلے جا رہے ہو, نعرے لگائے چلے جا رہے ہو, عمل میں کیوں نہیں دکھا رہے ہو اس ایمان کو؟ کیا واقعی اس بات پر یقین لائے بیٹھے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ساتھ ہے؟ مطلب یہ عمل سے پتہ چلتا ہے, کیوں نہیں ہو رہا یہ؟ وما لکم, کیا ہوا تمہیں؟ لا تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان نہیں لا رہے. والرسول, اور جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یدعوکم, تمہیں دعوت دے رہے ہیں, پکار رہے ہیں, لتؤمنوا بربکم, کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر, اپنے رب پر ایمان لاؤ. اگین وہی انداز ہے ایمان والوں سے. ایمان والوں نے رب مانا ہے نا, تو واقعی اس کو رب مانو. اور ایک شخص جب اللہ کو اپنا رب مانتا ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے, کیونکہ رب کے لفظ میں وہ سب کچھ ہے جو ہماری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے, اللہ کے نبی نے جب ان کے سامنے دعوت رکھی تھی کہ اللہ پر ایمان لاؤ, تو عقل لڑائیے گا تو بڑی عجیب بات سامنے آئے گی کہ اللہ پر تو وہ ایمان پہلے سے لائے بیٹھے تھے, اللہ کا انکار تو نہیں کیا تھا انہوں نے, ان میں عبداللہ ہوا کرتے تھے بھائی, ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے. آپ میں سے بہت کم کو پتا ہوگا, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے, جب غزوہ بدر کے موقع پہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں, ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساران کے ساتھ, اور دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ جو کچھ بھی آج تک کی یہ محنت ہے میری, یہ میں لے آیا ہوں, اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لیوا کوئی نہ بچے گا. اور دوسری طرف کافر فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل. آپ کو پتا ہے ابو جہل کیا دعا کر رہا تھا؟ کتابوں میں اس کی دعا کیا لکھی ہے, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ دعا کر رہا تھا اے اللہ اس شخص کو کاٹ کر رکھ دے جس نے ہمارے رشتوں کو کاٹ دیا. آپ تصور کر سکتے ہیں یہ کس کی دعا بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ ابو جہل کی. تصدیق کر لیں جا کے کسی بھی سیرت کی کتاب میں پڑھ لیں, ذرا سوچئے. اللہ پر تو وہ ایمان لائے بیٹھے تھے, اور قرآن بھی یہ بات رکھتا ہے ہمارے سامنے, اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو, تو یہ کہیں گے اللہ نے. تو اللہ پر تو وہ ایمان لائے ہوئے, پھر جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ یہی تو موضوع آج کی پوری بات, جو ایمان ہے حقیقی کی ہم بات ہیں. اللہ پر ایمان لانا کیا معنی رکھتا ہے انسان کے لیے؟ کہا بھی اللہ ہے, اس نے تخلیق کیا تھا, کائنات بنائی تھی, ہمیں بھی بنایا تھا, اس کے بعد وہ ایک الگ کہیں بیٹھا ہے, بس بات ختم. ہماری عملی زندگی میں کیا لینا دینا ہے اس کا؟ مسئلے تو ہمارے پیسے سے حل ہوتے ہیں, اسباب تعلقات سے حل ہوتے ہیں, اقتدار سے حل ہوتے ہیں. جو یہاں دنیا میں زیادہ کمائے گا وہ کامیاب ہوگا. اللہ کی رضا وضا کیا چیز ہوتی ہے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ یہی فرق ہے. اللہ کو بس مان لیا جی خالق ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس نے مانا، اس نے بنایا، اب ہے رب ماننا، رب ماننا. وہ رب ہے کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک، اس کے سوا پھر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. روزی بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، خوشی وہی دیتا ہے، غم وہیں سے آتا ہے. مسبب الاسباب وہ ہے، توکل اس پر کرنا ہے، اور کوئی نہیں ہے. شریک تو بہت دور کی بات ہے، مشورہ دینے والا بھی نہیں ہے کوئی اس کو. یہ ہے رب، جس سے امید لگائی جائے، جس کو پکارا جائے، جس پر توکل کیا جائے، یہ ہے رب. تو وہ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو رب نہیں مانتے تھے. رب ماننے کے درمیان میں وہ بت رکھے ہوئے تھے، یہ اولاد دینے والا، یہ نوکری دینے والا، یہ فلاں دینے والا، یہ بارش برسانے والا، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، جو آج ہم نے کیا ہوا ہے. فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ انہوں نے بت بنا لیے تھے، ہم نے وہ پتھروں کے بت نہیں بنائے، اپنے دلوں میں بت بنا کر بیٹھے ہوئے. کوئی اپنی بیوی کو پوج رہا ہے، کوئی اولاد کو پوج رہا ہے، کوئی نوکری کو پوج رہا ہے، کوئی اپنی دکان کو پوج رہا ہے، ان جنرل یہ کہ مال کو، پیسے کو، روپیے کو پوج رہے ہیں سب بیٹھ کے. ہندوؤں میں ایک تصور تھا، کیونکہ وہ لکشمی دیوی پیسے کو بھی اپنا خدا مانتے ہیں، تو وہ پیسہ گر جاتا تو فوراً چومتے تھے اس کو. ہم نے بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جیسے پیسہ گرتا فوراً اٹھا کے چومتے ہیں اس کو. غور کیجیے گا کبھی اس بات پہ کیوں. تو بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمارے دلوں میں بھی یہ سارے بت ہیں، تو ہم نے بھی اللہ کو رب نہیں مانا ہوا. ہم نے بھی درمیان میں بہت سارے واسطے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ اس اللہ کو اپنا رب مانو. اللہ کے رسول کی دعوت یہ ہے، امید اس سے لگاؤ، پکارو اس کو، دعا اس سے کرو، بھروسہ اس پہ کرو، توکل اس پہ کرو، اس کی پریزنس کو محسوس کرو. وہ ہے ہر جگہ، اس کا فیصلہ، اس کا اختیار، کوئی اس کے علاوہ کوئی. یہ کہنا آسان ہے، اس پر عمل میں جب انسان آتا ہے نا، تب پتہ چلتا ہے. جب پتہ چلتا ہے، جب سامنے آزمائش آتی ہے، جب سامنے آزمائش آتی ہے. ایک صاحب کہیں کہ جی میں نے کبھی رشوت نہیں لی. ماشاءاللہ جی، بڑی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ نے کبھی رشوت نہیں لی. سوال ہوا کہ جی کبھی آپ کو کسی نے دی؟ کہلیں گے نہیں. تو بھائی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس آزمائش سے آپ کو محفوظ. لیکن یہ دعویٰ نہیں بنتا، دعویٰ تھوڑی بنتا. یہ دعویٰ کس کا بنتا ہے؟ جس کے سامنے لا کر ایک شخص، یعنی نوٹوں کی گڈیاں ایسے رکھ دی بھائی اسلام نے، کہ یہ اٹھاؤ اور بھائی یہ میری فائل آگے بڑھاؤ، اور اگلا بندہ کہے جی لے رہا ہوں اس کو اٹھا کے، بھوکا مر جاؤں گا لیکن یہ حرام پیسہ نہیں لوں گا. جو حلال کام ہے، جائز کام ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، مار دے گا اگلا. مار دے تو مارتے، اللہ کی رضا کے لیے تو جی رہے ہیں، ناجائز. یہ ہے بھائی، یہ دعویٰ کرے کہ ہاں سمجھ میں آتا. تو آزمائش کے وقت پتا چلتا ہے، یہ باتیں بنانے سے بات نہیں بنتی. آزمائش جب آتی ہے، اس وقت ہی تو پتا چلتا ہے کہ رب کس کو مانا ہوا، اللہ کو کیا، پیسے کو یا کسی اور شے کو. وقت اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ رسول جو ہیں تم سے عہد لے چکے ہیں، پکا عہد، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. یہ عہد کیا ہے ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے، میرے لیے آئیڈیل، میرے لیے اسوہ وہ ہیں، ان کی زندگی میرے لیے کامل اسوہ ہے اور کچھ بھی نہیں. میرے آئیڈیل، میرے ہیرو، میرے قائد وہ ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے، ان کی راہ پہ چلنا ہے، ان کے مقصد کو اپنانا ہے، اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہیں ماننا. یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے. یہ کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی، عمل سے پتا چلے گا. جب ہم نماز میں بھی کھڑے ہو کر کہیں گے یاک نعبدو و یاک نستعین، کتنے مزے سے کہہ دیتے ہیں ہم. امام صاحب کہتے ہیں، ہم کتنے مزے سے سن رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد نوافل پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، کو دو پڑے گا، چار پڑے گا، چھ پڑے گا، دس پڑے گا، ہر رکعت میں بولیں گے یاک نعبدو و یاک نستعین، یاک نعبدو و یاک نستعین. او بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. صبح سے شام تک ورد کیا اور جا کر پڑے میں قدموں میں کسی اور کے. جب مدد مانگنے کی باری آئی تو کوئی اور آ گیا ذہن میں. یہاں دعوے کر رہے ہیں اللہ صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. بات کو سمجھنا ہے بھائی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.